الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد علیہ وسلم خصوص وہ طبقہ جسے قرآن مجید نے صفحاء کے نام سے یاد کیا ہے، احمق اور بیوقوف طبقہ، امتوں کے عروج و زوال میں بہت سارے اسباب قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ خود امت کے اندر پیدا ہونے والے طبقات کا کردار سب سے اہم ہے، ان میں سے بعض طبقات اور ان کے اعمال باعث عزت امت، باعث عظمت امت، باعث سرفرازی امت، باعث سعادت و ترقی امت ہیں، اور بہت سارے طبقات کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے جو امت ہی کے پیکر سے نکلتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، لیکن امت کی تباہی، پسماندگی، عقب ماندگی، زوال، ذلت اور رسوائی کا باعث ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن حیوان کی طرح، جانوروں کی طرح اس کی خلقت انجام نہیں پائی۔ نہ خلقت میں انسان جانور کی مانند ہے، نہ حیات میں انسان جانور کی طرح ہے، اور نہ ہی عاقبت اور انجام انسان کا حیوان کی طرح ہے۔ اگرچہ تفکر مادی و فلسفہ مادی، میٹیریلزم میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ہوریزنٹل ہے، یہ ورٹیکل ہے، یہ عمودی ہے، سیدھا ہے، وہ افقی ہے، دراز ہے، یہ فرق ہے اس کے نزدیک، لیکن قرآن کے نزدیک بہت فرق ہے۔ مادی تفکر میں انسان کی یہی حیات مادی ہے، مادے سے پیدا ہوتا ہے، یہی پہ ختم ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ نہ اس ولادت سے پہلے انسان کی کوئی حقیقت ہے، نہ مر جانے کے بعد انسان کی کوئی حقیقت ہے۔ ظاہر ہے جب اس ولادت اور موت کے درمیان منحصر چند سالہ انسان، یہ بھی فقط مادے اور جسم کا نام ہے، اس کے اندر غیر مادی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا مادی تفکر کا انسان کے اس وقت مغربی تہذیب جو مظہر ہے مادی تفکر کا، مغربی تہذیب کا انسان یا مغربی سوچ کا انسان ایک حیوان ہے، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والا، اور فقط یہی جسم ہے، مادہ ہے، جسم سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ جسم بھی اس کا منحصر ہے، خلقت میں اس کا جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے ڈارونزم، اور حیات میں فرائیڈزم، یہ دو نظریے پوری انسانیت کو مغرب میں مانا کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ ڈارون کے بقول انسان حیوان ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، تکامل یافتہ شکل ہے، اور جد نزدیک اس کا بندر ہے، وہاں سے سکپ کر کے یہ جہش کر کے بن گیا انسان، اور اس کی حیات کی جو تھیوری بعد میں بیان کی، چونکہ اگر ایسا انسان ہے جو حیوان ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کی حیات کا منشور یا اس کی حیات کی تفسیر فرائیڈ نے آ کر بیان کی، کہا کہ انسان فقط شہوانی ہے، یعنی انسان کے اندر محور فقط شہوات ہیں، اور وہ بھی شہوت جنسی، باقی ساری چیزیں اسی شہوت کے لوازمات میں سے ہیں، بنیاد انسان کی زندگی کی شہوت رانی ہے، یہی وہ ناپائیدار مغربی تہذیب کا آشیانہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ تہذیب انسانی نہیں ہے، اس تہذیب نے انسان کو گرا کر حیوان سے بھی نیچے پہنچا دیا ہے، اس تہذیب کا انسان بہت پست، بہت ہی حقیر اور بہت گھٹیا پست چیز ہے، پست مخلوق ہے۔ لیکن قرآن کا انسان جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کو خلقت ایجاد کی، عطا کی، احسن تقویم میں اس کی خلقت بنائی ہے اللہ نے، لقد خلقناکم فی احسن تقویم، لقد خلقنا فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلقت عطا کی ہے، بہترین خلقت، اور پھر اس خلقت کے اندر، اس خالق کے اندر حقیقت انسانیت خود انسان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وہ عظیم حکیم و فیلسوف جن کا تذکرہ شاید پہلے بھی ایک مجلس میں نے آپ کی خدمت میں کیا، حکیم ملا صدرہ، فیلسوف اعظم، خلاصہ تفکر بشریت، اوج تفکر بشریت، یعنی انبیاء و معصومین کو چھوڑ کر اگر ہم انسان کے اندر پیدا ہونے والے نابغے، ان سب کے تفکر کا ماحاصل نچوڑ اگر ڈھونڈے تو وہ ملا صدرہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی بزرگوار کا یہ فرمانا ہے کہ انسان کے دو مرحلے ہیں، دو پہلو ہیں، ایک پہلو انسان کی خلقت کا ہے، خالق کا، جو اللہ نے بنایا ہے، خالق یعنی یہ جسم، یہ بناوٹ آپ کی، اور روح کی خلقت یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ آدھا انسان ہے، خالق آدھا انسان ہے، اس کے اندر خلق پیدا کرنا خود انسان کا اپنا کام ہے، اور خلق احسن کے اندر جب خلق احسن پیدا ہو جائے یہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء و کامل ترین انسان جس کو اللہ نے انسانیت کا اسوہ قرار دیا ہے، نمونہ، کہ ہم نے پیغمبر کی ذات کو، رسول کی ذات کو آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ، رول ماڈل قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، اس کو کیوں اسوہ حسنہ قرار دیا؟ اس لیے کہ خالق میں بھی اشرف الخلق ہے، اور خلق میں بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق میں بھی سب سے افضل اور خلق میں بھی سب سے افضل ہیں۔ یہ خلق انسان نے خود اپنے اندر بنانا ہے، خلق یعنی انسانیت کا روپ جو اس خلقت کو ملنا ہے۔ قرآن کا انسان بہت منفرد انسان ہے، بہت اعلیٰ انسان ہے، اس کی حیات صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ غیر جسمانی بھی ہے، اور اس کی حیات فقط انفرادی نہیں بلکہ اس کی حیات کا بڑا حصہ سماجی اور اجتماعی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی انفرادی بقا کے لیے جو ضروری ہدایت تھی وہ اسے عطا کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انسان سماجی ہے، اس کو امت بننا ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّا، تمہیں امہ بننا ہے، امت بننا ہے تمہیں، جب تک تم اپنی امت کے روپ میں نہیں آ جاتے درجہ اعلی انسانیت پر فائز نہیں ہوئے۔ انفرادی طور پر اگر انسان اپنے اندر خلق عظیم پیدا نہ کرے، یہ فقط ایک جانور کی طرح انسان حیوان کی حد تک زندہ ہے، جسم ہے اس کا، فقط خلق عظیم سے انفرادی طور پر انسانیت تک پہنچتا ہے، اور اگر خلق عظیم پر پہنچ جائے، خلقت عظیم اور خلقت احسن کا مالک بن جائے، بن جانے کے بعد جب تک امت کا وجود نہ دھارے، امت کا روپ نہ دھارے، امت کے قالب میں نہ آ جائے، امت کے روپ میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کو کہا گیا یہ ریوڑ ہے، یہ انسانی آبادی نہیں ہے. انسانی آبادی وہ ہے کہ جب یہ امت کی شکل میں آ جائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا ہے. کیوں بہترین امت قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ تم عکس العمل دکھاتے ہو، امت کا عکس العمل دکھاتے ہو. کون سا عکس العمل؟ عکس العمل دکھاتے ہو تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. معروف پر بھی عکس العمل دکھاتے ہو، منکر پر بھی عکس العمل دکھاتے ہو. حیوان کی طرح نہیں کہ حیوان کے سامنے فقط اس کا چارہ ہو، چارہ چرنے کی جگہ ہو، تولید نسل کی جگہ ہو اور پیٹ اس کا بھرا رہے، اس کی زندگی کامل ہے. لیکن انسان کی زندگی ان چیزوں سے کامل نہیں ہوتی. انسان کو امت کا وجود اختیار کرنا ہے. قرآن نے فرمایا کہ امت بنتی کیسے ہے، امت کے وجود میں آنے کے ارکان کیا ہیں. یہ موضوع صرف اشارہ ہو رہا ہے پہلے دوسرے مقامات پر مومنین کی خدمت میں کہ امت کیسے بنتی ہے، وہ امت سازی کا نمونہ کیا ہے، کیسے انسان امت بنتا ہے، یہ بیان ہو چکا. صرف اشارہ کر رہا ہوں ضمناً کہ انسان جب تک اجتماعی اور سماجی شکل میں، امت کی شکل میں نہ آ جائے، انسانی حیات اور انسانی درجہ پر نہیں فائز ہوا. ابھی امت کیسے بنتی ہے اس کے بھی قرآن نے ارکان ذکر کیے. ان امور سے امت تشکیل پاتی ہے. ہر اجتماع کو امت نہیں کہتے، قریب قریب بنے ہوئے گھروں کو امت نہیں کہتے، ایک ہی جگہ پر مجتمع لوگوں کو بھی امت نہیں کہتے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کے ضمن میں مسجد النبی میں اکٹھے لوگوں کو جو عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے، لعب و لہب کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، تفریح کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، عبادت کے لیے، اور وہ بھی بہترین پیشوا کے پیچھے عبادت کرنے آئے تھے. وہی پیشوا جس کے ذکر کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، وہ اس پیشوا کی زیارت بھی کر رہے تھے، اس پیشوا کے پیچھے پانچ وقت کی نماز جماعت بھی پڑھتے تھے، اس پیشوا کی سپاہ میں بھی موجود تھے، اس کی فوج میں بھی موجود تھے، اور اس پیشوا کے اس سالار کی سپاہ میں ایک سپاہی کے طور پر جنگ بھی لڑ رہے تھے، جہاد میں بھی مشغول تھے. لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے ان کو خطاب کر کے یہ فرمایا، ایوہ الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ احواؤہم، اے وہ لوگوں جن کے بدن تو قریب قریب ہیں لیکن جن کے دل اور خواہشات الگ الگ ہیں، جن کے راستے الگ الگ ہیں. بدن کے اکٹھے ہونے سے امت کی تشکیل نہیں ہوتی، دلوں کے ایک ہونے سے امت بنتی ہے. جب دل ایک ہو جائیں، جب راستے ایک ہو جائیں، جب مقصد ایک ہو جائے، جب مفادات ایک ہو جائیں، جب نقصانات ایک ہو جائیں، اس وقت امت وجود میں آ جاتی ہے. جب دین ایک ہو، جب خدا ایک ہو، جب نفع ایک ہو، جب نقصان ایک ہو کسی قوم کا، کسی اجتماع کا، اس وقت وہ امت بن جاتے ہیں. جس طرح اقبال نے بھی کہا کہ تمہارا دین بھی ایک، خدا بھی ایک، قبلہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، سب کچھ تمہارا ایک، کچھ بڑی بات تھی تو ہو جاتے مسلمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی کہ مسلمان بھی ایک ہو جاتے. المجتمع تو ابدانہم، اے وہ لوگوں جن کے جسم اور بدن تو ملے ہوئے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. امت کا نام نہیں دیا انہیں، یہ نہیں کہا ایو الامہ، فرمایا المجتمع تو الابدان، اکٹھے بدن والے لوگ، اکٹھے جسموں والے لوگ، جنہوں نے آبادیاں قریب قریب بنا لی، گھر قریب قریب بنا لیے، ایک دوسرے کے پڑوس میں آباد ہیں، لیکن امت نہیں بن پائے. امت کے ارکان ہیں عزیزان، اور امت سازی کے اندر پھر امامت کا جب وہ گوہر گرن بہا جو اللہ نے مقرر کیا وہ مل جاتا ہے، یعنی ایک پہلو یا ایک حصہ اس کا امامت اور دوسرا حصہ اس کا امت، کہ جب امامت بھی برپا ہو جائے، امت بھی برپا ہو جائے، اس وقت خدا کا بنایا ہوا نظام انسانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. جب امت نہ ہو، امام تنہا ہو، یا جب امت و امام نہ ہو، اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ نہیں ہو سکتا. امت کو بننے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ بنی ہوئی امت کو ٹوٹتے ہوئے کون سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیسے امتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیسے مجتمعات الابدان بن جاتی ہیں، کیسے ریوڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کچھ اسباب عناصر ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ امت کے وجود کو توڑ دیتے ہیں۔ جس طرح میں ایک مثال کے ساتھ عرض کروں کہ امتیں جب ٹوٹتی ہیں ان کی شکل کیا بنتی ہے، حدیث میں بھی ہے یہ مطلب کہ انسان تین موت مرتا ہے، بدن کی موت مرتا ہے، دل کی موت مرتا ہے اور سماج کی موت مرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا بدن مر جاتا ہے، بعض اوقات انسان کا دل مر جاتا ہے، اور بعض اوقات دل و بدن زندہ ہیں لیکن انسان کا سماج مر جاتا ہے، سوسائٹی مر جاتی ہے، امت مر جاتی ہے، یعنی امت کی موت مرتا ہے۔ بدن کی موت یہ ہے کہ انسان کے روح اور تن میں فاصلہ ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے، روح الگ ہو جائے اور تن الگ ہو جائے، یہ بدن کی موت ہے۔ یہ جو روزمرہ جس کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم، جسم سے روح کی جدائی بدن کی موت کہلاتی ہے۔ دل کی موت، معصوم فرماتے ہیں دل کی موت یہ ہے کہ جب دل کے اندر ذکر خدا اور نام خدا اور یاد خدا نہ آئے، وہ دل مردہ دل ہے، جس کے اندر یاد خدا نہ ہو مردہ دل ہے۔ جسم زندہ ہے لیکن دل مرا ہوا ہے۔ اور امت کی موت، فرمایا وہ سماج مرا ہوا ہے جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، یعنی عکس العمل نہ ہو، یعنی حرکت نہ ہو، رکن امت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ مرا ہوا سماج اور مر گئی سوسائٹی ہے، یہ امت مردہ ہے، اس مردہ امت کے اندر افراد رہ رہے ہیں۔ میں عموماً اس کی تفہیم کے لیے کہ مطلب سمجھ میں آ جائے، ایک مثال اکثر ذکر کی ہے، اس مثال سے مطلب سمجھ میں آیا ہے، ذہن آمادہ ہوئے ہیں۔ آپ اپنے موبائل سیٹ چیک کر لیں، ان کو سائلنٹ یا آف موڈ پہ لگا لیں کہ مجلس کے دوران دوسروں کے بھی مخل نہ ہوں، مجلس کے تقدس کا بھی خیال رکھیں اور مومنین کے بھی مخل نہ ہوں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ جس امت کے اندر حرکت نہ ہو، جس امت کا کوئی مقصد نہ ہو، جو معروف پہ عکس العمل نہ دکھائے، جو منکرات پہ عکس العمل نہ دکھائے، جو سر نیچا کر کے فقط اپنے کھانے پینے میں مشغول ہو، اس کی معنی یہ ہے کہ امت مردہ ہے، سماج مردہ ہے، افراد زندہ ہیں۔ مثال اس کی وہ یہ ہے، جیسے دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات جانور مر جاتا ہے، حلال گوشت یا حرام گوشت اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جہاں مرطوب ہوا ہو اور گرمی ہو وہاں پر اس کا بدن پھٹ جاتا ہے، اس کے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ کیڑے اس کے بدن کو نوچ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا خون پی رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے پیدا ہوئے ہیں، جانور کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں یہ کیڑے۔ بڑے خوش رنگ گورے کیڑے، اگر دیکھا ہو جانوروں کے اس منظر کو، رنگ بڑا گورا رنگ ہوتا ہے، سفید رنگت کے کیڑے، اور یہ کھا پی بھی رہے ہیں، تولید نسل بھی کر رہے ہیں، ہر منٹ میں ان کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد، ایک دن کے بعد دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ایک جانور کے وجود میں کیڑے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کی نقل و حرکت بھی ہے، تولید نسل بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ اس زندگی کو کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ حیات ہے، کیڑوں کی زندگی حیات کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی زندگی دلیل ہے کہ کسی مردار کے وجود میں یہ حیات ہے، کوئی چیز مری ہوئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مردہ امت کے اندر زندہ رہنا اور زندہ رہ کر کھانا پینا اور تولید نسل کرتے رہنا، یہ دلیل حیات نہیں ہے، دلیل زندگی نہیں ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو زندہ امت کے اندر زندہ رہیں، زندہ سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کریں، اپنی نسلوں کے لیے پہلے امت کو زندہ کریں، اس آغوش کو زندہ کریں، تاکہ ہماری نسلیں اس زندہ معاشرے کے اندر زندگی کا ڈنگ سیکھیں۔ سید الشہداء دعائے شریف عرفہ میں فرماتے ہیں، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری ولادت سے پہلے اس سماج اور معاشرے کو زندہ کیا جہاں پر میری ولادت کو تو نے تجویز کیا تھا، یعنی پہلے مدینے کی سرزمین سے کفر و شرک کو پاک کیا، پہلے وہاں پر پرچم توحید بلند ہوا، حکومت اسلامی کا پرچم بلند ہوا، لا الہ الا اللہ کی حکومت برپا کی، اور اس وقت حسین کی ولادت کو تو نے مناسب سمجھا، اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں، یعنی تو نے مجھے مردہ امت کے اندر پیدا نہیں کیا، یہ حسین جو زندہ امت کے اندر پیدا ہوئے اور زندہ مشہر کے اندر پیدا ہوئے، زندہ آغوش کے اندر پیدا ہوئے، یہی حسین آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں امت مر چکی ہے، امت مر چکی ہے، اور امت کی موت کی علامت یہ ہے کہ یزید جیسا گندا کیڑا اسی امت کے وجود سے نکلا ہے۔ یہ امت مر چکی ہے، اگر امت نہ مری ہوتی ہرگز یزید جیسا عنصر ان پر اقتدار پہ نہ آتا، حکومت نہ کرتا، اس لیے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، وہی امت جو حج کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، اپنے مناسک انجام دے رہی ہے، لیکن اسے خیال نہیں ہے کہ سماج کی موت مر چکی ہے، امت کی موت مر چکی ہے۔ کچھ عوامل عزیزان امت کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، سوسائٹی کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، معاشرے کو مار دیتے ہیں، اور مردہ معاشرے کے اندر زندہ رہنا کوئی فخر نہیں ہے، زندہ معاشرے کے اندر چھپ کے اپنے گھر میں رہیں، اپنی بلوں میں گھسے رہیں، اور پھر آرزو جنت کرتے رہیں، خدا ایسے لوگوں کو جنت کی طرف نہیں بلاتا کہ جو اپنے معاشرے سے لا تعلق ہو کر اپنی خانقاہوں کے اندر دبت کر بیٹھے رہے، لیکن امت کو احیاء کرنے کی فکر نہ کریں، امت کو زندہ کرنے کی فکر نہ کریں، فقط اپنی فکر میں لگے رہیں۔ ان کو خود شناس نہیں، ان کو خودخواہ کہتے ہیں۔ پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ اقبال نے امت کو خودی کی طرف دعوت دی کہ اپنی خودی کو پہچانو، لیکن جو خانقاہوں میں بیٹھ کر خودی تلاش کرتے ہیں ان کو ہرگز خودی نہیں ملتی، وہ خودخواہ ہیں، ان کو امت کی فکر نہیں، ان کو معاشرے کی فکر نہیں، ان کو سوسائٹی کی فکر نہیں۔ کون سے اسباب امت کی تباہی کا ضامن ہے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ امت بنتی کیسے ہے اور امت مرتی کیسے ہے۔ امت ہونا ہمارے وجود کی تکمیل کا ایک حصہ ہے، انسان پروسیس سے گزر کر، مراحل سے گزر تک گزر کر اپنے اس مقام انسانیت پر فائز ہوتا ہے، اس مراحل کو طے نہ کرے، وہی دین اسی چیز کا نام ہے، ولادت کے بعد مرحلہ بے مرحلہ ان مقامات کو طے کر کے جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے، انسان کامل، انسان مکمل بن جاتا ہے، یہ انسان بنتا ہے، ورنہ ادھورا ہے۔ اس لیے اکثر کو برزخ میں روک لیا جائے گا، برزخ ایک ایسی عارضی وقتی قیامگاہ، بلکہ قیامگاہ بھی نہ کہیں، اس کے لیے اردو میں لفظ مجھے نہیں معلوم، ڈھونڈا بھی ملا نہیں، انتظار گاہ کہہ لیں انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے، وہی شاید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کرنٹائن آج کل ہے، ایئرپورٹوں پر، بارڈروں پر ایک کمرہ ایسا بنا ہوتا ہے جس میں دوسرے ممالک سے لائے گئے حیوانات و جانور چیک کیے جاتے ہیں، جب ایک ملک سے ایک حیوان دوسرے ملک میں لوتے ہیں، لوگ پرندے لے جاتے ہیں، طوطے لے جاتے ہیں، بلیاں کتے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اس جانور کو جا کر چیک کرتے ہیں، ایک کمرہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس جانور کو چیک کرتے ہیں، چیک کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں، چند دن اس کو وہاں رکھا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آلودہ تو نہیں، بیمار تو نہیں، کوئی بیماری اس ملک سے لے کر اس ملک میں داخل نہ ہوگی، سوائے پاکستان کے، یہاں پر کوئی کوارنٹائن نہیں ہے, کرنٹینا نہیں ہے یہاں پر, جو بھی آئے جہاز کے جہاز آ جائیں. چند سال پہلے یہ ہوا تھا, آسٹریلیا نے ایک کشتی بھر کے بکریوں کی بکروں کی بھیجی حج کے لیے, سعودی عرب نے قبول نہیں کی, چیک کیا تو وہ بیمار بکریاں تھیں ساری, وہ بہت سارے ساحل سمندر پہ گھومتے رہے. آخر انہوں نے ایک افریقی ملک کو آفر کی کہ یہ مفت میں لے لو ہم سے یہ پوری کشتی بکروں کی, جس میں ہزاروں بکریاں یا بکرے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فری میں لے لو, صومالیہ یا ایتھوپیا کسی کو دیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم بیمار بکریاں نہیں لیتے. آخر کار وہ آئے پاکستان میں, مہنگے داموں خرید لی وہ ساری بکریاں انہوں نے, اور یہاں آ کر انہوں نے بیچی بھی اور کھلائی بھی لوگوں کو. پرواہ نہیں ہے, ایسا ملک ہے جس میں بیماریوں کا بیمار بکریوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک ایسا کمرہ یا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جانوروں کو چیک کیا جاتا ہے, اگر آلودہ ہو علاج کیا جاتا ہے, اگر قابل علاج نہ ہو تو وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے, اس ملک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. برزخ اسی چیز کا نام ہے. برزخ میں جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں روک لیا جاتا ہے کہ یہ کون آیا ہے, چیک کیا جاتا ہے. اگر تکمیل شدہ ہو, اپنا کام دنیا میں کر کے مرا ہو, اس کو برزخ میں نہیں روکا جاتا. اس وقت معصومین برزخ میں نہیں ہیں, انبیاء برزخ میں نہیں ہیں, ائمہ برزخ میں نہیں ہیں, اولیاء اللہ برزخ میں نہیں ہیں, بلکہ اولیاء اللہ انسان کامل جب اس دنیا سے جاتے ہیں وہ آخرت کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں, وہ بہشت کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں, انہیں برزخ میں نہیں روکا جاتا. برزخ میں کن کو روکا جاتا ہے؟ جو ادھورے رہ گئے ہیں, جن کی تکمیل نہیں ہوئی, جنہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کرنا کیا ہے, آئے کسی کے لیے تھے, کر کے کچھ اور گئے ہیں, انہیں روک لیا جاتا ہے. جی صاحب آپ ادھورے آئے ہیں ادھر, اس وقت تک ادھر رکو جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہو جاتی, کامل ہو جاؤ. کامل کیا؟ یعنی یا انسان کامل ہو جاؤ یا حیوان کامل ہو جاؤ, بلاکر اس بیچ بیچ میں نہ رہو تم. لہذا کامل کر کے وہاں سے نکالا جائے گا, کچھ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا چونکہ ان کا جنت کا نصاب پورا ہو جائے گا, اور کچھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ان کا جہنم کا نصاب پورا ہو جائے گا. یہ کہاں سے ہوگا پورا؟ اسی دنیا سے سب کچھ جاتا رہے گا, جیسے ابھی کہہ رہے تھے اصال ثواب ہوگا. اصال ثواب یعنی یہاں سے کریڈٹ ادھر جاتا ہے, تو جیسے یہاں سے کریڈٹ ادھر جاتا ہے اسی طرح ڈیپ بھی یہاں سے ادھر جاتا ہے, ضرر بھی یہاں سے ادھر جاتا ہے. حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جو شخص بھی اس دنیا میں ایک اچھا راستہ کھول کے چلا گیا تو جتنی مخلوق اس اچھے راستے پہ چلتی رہے گی اس چلنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا, اور جو راستہ بنا گیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی غلط راستہ کھول کے چلا گیا, جتنی مخلوق اس غلط راستے پہ چلتی جائے گی اس غلط کرنے والے کو بھی نقصان ہوگا, عذاب ہوگا, اور جو یہ غلط راستہ بنا گیا ہے اس کو بھی عذاب ملے گا. لہذا آخرت میں دیکھیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اچھے کام تو ہم نے نہیں کیے تھے, انہیں جواب ملے گا آپ نے نہیں کیے تھے, آپ کے کھلے ہوئے راستے پر دوسروں نے کیے تھے, آپ کے بنائے ہوئے میدان میں دوسروں نے یہ کام کیے تھے اور آپ اجر میں ان کی شریک ہو گئے ہو. اسی طرح کچھ کہیں گے کہ پروردگارہ یہ گناہ ہم نے تو نہیں کیے تھے, یہ کہا جائے گا آپ نے نہیں کیے تھے, آپ جو گناہ کا میدان بنا کے چھوڑ آئے ہو اس پر دوسروں نے گناہ کیے اور ان میں تمہارا بھی حصہ ہے, تمہارا بھی شیئر ہے اس کے اندر, یہ وصول کر لو اپنا. یہ برزخ اس چیز کا نام ہے جو ادھورے رہ جاتے ہیں. عزیزان انسان فقط یوں نہیں کہ اپنی ذاتی انفرادی حیات تکمیل کر کے مرے, اپنا خلق فقط بہتر کر لے, اپنی ذاتی صفات کی تکمیل کر لے, اپنے اعمال مکمل کر دے, انفرادی عبادات, تو انسان بن جاتا ہے نا. یہ وہ انسان ہے کہ جب وہاں جائے گا قبر کے اندر اس سے سوال ہوں گے کہ تم اکیلے تو نہیں تھے, کلکم راعن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک جواب دے, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, کس چیز کا پوچھا جائے گا, ان رعیت, اپنی ذمہ داریوں کا, جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اس کا سوال کیا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر جو سوال ہوگا اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی اور اپنی امت کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا تھا, انسان یعنی امت کا حصہ بنایا تھا, اگر تمہیں یہاں ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو امت کے ساتھ آنا پڑے گا, امت بن کر آنا پڑے گا, امت کا حصہ بن کر آنا پڑے گا. یہ وہ راستہ نہیں ہے جہاں پر انفرادی طور پر ہر ایک کو جانے کی اجازت ہو. کچھ پارک ہیں ایسے فیملی پارک بنائے جاتے ہیں بعض ملکوں کے اندر کہ جہاں پر فقط فیملیز جا سکتی ہیں, یعنی جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں گھر والوں کے ساتھ ہوں تو جا سکتے ہیں, ایسے اکیلے اگر آپ گیٹ پر جائیں کارڈ بھی دکھائیں جو بھی ہو آپ مومن متقی, وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیملی پارک ہے, فیملی پارک میں فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اکیلے نہیں آ سکتے. اسی طرح جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اکیلے راستہ صراط مستقیم اکیلا چلنے والی شاہراہ نہیں ہے, انفرادی شاہراہ نہیں ہے. اہدنا ہمیں ایاک نعبد, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, میں اکیلا نہیں آ رہا اے پروردگار تیری طرف, یہ راستہ بھی صرف مجھے نہیں چاہیے. یہ نہیں کہا کہ اہدی مجھے راستہ دکھا دے, فرمایا اہدنا ہمیں راستہ دکھا دے, ہمیں ہدایت فرما دے, ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں, امت بن کر تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. امت کو خطرے کیا لاحق ہیں؟ امت کیسے بنتی ہے کیسے ٹوٹتی ہے؟ امت کے تانے بانے کو بکھیرنے والے اسباب متعدد ہیں, ان میں سے امت کے اندر پیدا ہونے والے طبقات کا بڑا کردار ہے جو امت کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. ہم اس وقت زیادہ متوجہ ہیں مسلمین باہر سے آنے والے خطرات کی طرف, باہر سے دشمنان دین کی طرف, مستکبرین کی طرف, شیطانی طاقتوں کی طرف, صہیونزم کی طرف, یہ سارے خطرے ہیں مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو, لیکن ان سے بڑے خطرے مسلمانوں کو اندر سے گن کی طرح جو چاٹ رہے ہیں, جو گن بن کر, گن دیکھا ہے گندم کو کھا جاتا ہے, ایسا کھاتا ہے کہ چھلکا چھوڑ دیتا ہے نشاستہ اس کا کھا جاتا ہے چاٹ جاتا ہے. تو کسان خوش ہوتا ہے یا جس کے گھر میں گندم پڑی ہوئی وہ خوش ہے کہ ابھی بوری بھری ہوئی ہے ابھی, اور ویسے بھی عدد بڑھانے کے لیے وزن بڑھانے کے لیے جس کی گندم تھوڑی ہو بیچ میں گھن ملائے تاکہ وزن ہمارا بڑھ جائے. یہی حال ابھی بنا ہوا ہے ہمارا کہ امت کے اندر گھن بھی شامل ہے, اور گن کو الگ نہیں کرتے کہ کہیں وزن ہمارا کم, کہیں عدد ہمارا کم نہ ہو جائے, کہ مجمع کم نہ ہو جائے, کہ گن نکل گیا تو گندم کے دانے تو چند دیکھیں, گن رہے بیچ میں تاکہ زیادہ نظر آئے ہم. لیکن یہ نہیں فکر کہ یہ گن گندم کو نابود کر دے گا, وہ چھلکے دیکھ کر خوش ہیں کہ ہم کچھ بنا بنایا ہے, نشاستہ چاٹ گیا گن. وہ طبقات جن کو ہم امت اسلامی کا گھن کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے کھوکھلا کر دیا امت مسلمہ کو, جن کی طرف میں نے چاندے کی طرف اشارہ کیا, اور بہت سارے طبقات ابھی باقی ہیں جو قرآن نے جن کا ذکر کیا, ان میں ایک اہم ترین طبقہ جو امت کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے سفہا ہے, احمد اور بے وقوف لوگ, صفی نادان. مانا بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں, تکرار کرتا ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائیے بات, کم از کم بیوقوف پہچاننے میں مشکل پیش نہ آئے. بیوقوف کہتے کس کو ہیں؟ بیوقوف اس کو کہتے ہیں جسے حقائق تو سمجھ میں آ جائے لیکن اسے یہ نہ پتا چلے کہ ان حقائق اور ان حالات میں مجھے کرنا کیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے حالات سمجھ میں نہ آئے وہ نافہم ہے, وہ غبی ہے, وہ کودل ہے, ڈل ہے وہ, لیکن جس کو حالات پتہ چل رہے ہو کہ یہ ہو رہا ہے, ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے, قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ملک و وطن و سرزمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پتہ چل رہتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, ریڈیو سنتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, گفتگو سنتا ہے, تبصرے سنتا ہے, بس آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ملکی حالات ہیں, یہ میرے دین کے حالات ہیں, یہ میرے قومی و مذہبی حالات ہیں, لیکن یہ نہیں اس کو سمجھ میں آتی کہ مجھے کرنا کیا ہے. یہی جس کو سمجھ میں نہ آئے اس کو قرآن نے کہا یہ صفی ہے, یہی بے وقوف ہوتا ہے, اور یہ جس کو سمجھ میں نہ آئے مجھے کرنا کیا ہے, اس کے اندر شہوت اقتدار بھی بھری ہوئی ہو, او احمد بے وقوف و صفی, لیکن اقتدار کے بغیر رہ بھی نہ سکتا ہو, اسے اقتدار بھی ہر قیمت پر چاہیے, اور وہ اقتدار آ بھی جائے اقتدار کے اندر لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے اس وقت ملک بچانے کے لیے کرنا کیا ہے. یہ طبقات ہیں جو امت کو ڈبو دیتے ہیں. پاکستان جو آج عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے حماقتوں کا نتیجہ ہے. عزیزان قرآن پہ ایمان لے آئیں. جتنا آپ یہ نام نہاد تبصرہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں, کم از کم اتنا حسن ظن نبی کے بارے میں رکھیں. جتنا میڈیا پہ اعتماد ہے کم از کم اتنا حسن ظن آپ اللہ کے بارے میں رکھیں کہ اللہ ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہتا, رسول ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہتے, وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. لیکن رسول فقط اس امت کی ہدایت کے لیے نہیں آئے جس کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے, بلکہ رسول ہادی ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے, اور قرآن ہدایت ہے قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے. حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر یہ قرآن انہی کے لیے ہوتا جن کے زمانے میں نازل ہوا ہے تو ان کے مر جانے سے قرآن بھی مر جانا چاہیے تھا. وہ تو مر گئے, جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ سارے مر گئے, جن کے اعمال اور جن کے افعال اور جن کے حرکات کی وجہ سے آیات نازل ہوئی شان نزول بنے وہ تو مر گئے سارے, لیکن قرآن زندہ ہے. قرآن یجری مجرا الشمس والقمر, قرآن سورج اور چاند کی طرح ہر دن طلوع ہوتا ہے, ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے, ہر قوم کے لیے طلوع ہوتا ہے. عزیزان ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ پڑھتے رہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے سورج کیسے طلوع ہوا تھا, آج سے 1400 سال پہلے چاند کس پر طلوع ہوا تھا. جس طرح سے ان کا چاند ان کا چاند اور ان کی چاندنی ان کے لیے تھی, آپ کو اپنی چاندنی آج کی رات کے لیے چاہیے, آج کو آپ آج کے لیے سورج چاہیے, آج کے لیے آپ کو طلوع چاہیے. اسی وجہ سے اس نسل کو آج کے لیے قرآن کی ہدایت چاہیے. اسے آ کر 600 سال 700 سال کے پہلے کسے بتاتے رہے ہم, 600 سال پہلے کی باتیں اس کو نہیں چاہیے, اس کو آج کے لیے چاہیے کہ قرآن مجھے آج نجات عطا کرے. اور قرآن نجات کے لیے آیا عزیزان, نجات کے لیے, ہر نسل کی نجات کے لیے آیا ہے. قرآن سے پوچھ کر دیکھو, قرآن سے بات کر کے دیکھو. قرآن اس سے پہلے کہ ہم مشکلات کے اندر پھنس جائیں بتا دیا کہ خبردار کبھی بھی زمام میں امور صفحہ کو نہ سونپنا, بے وقوفوں کو نہ سونپنا, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, ورنہ نابود ہو جاؤ گے. جس ملک کے اندر احمق آ جائیں, احمق ملک کو تباہ کریں گے, دین و مذہب کو تباہ کریں گے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر جو پوری دنیا کا ایک عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے, مجھ سے ایک شخص نے پوچھا بیرون ملک اور واقعی شرمندہ کرنے والا سوال, یہ قتل و غارت اور یہ سب کچھ دیکھ کر, ظاہر ہے اس کو اتنے ہمارے اندر کے حالات اس طرح سے نہیں, میڈیا سے خبروں سے ریڈیو سے جو سنتے تھے لوگ, غیر ملکی ایک نے کہا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی عقل مند نہیں رہتا. بہت شرمندہ کرنے والا سوال, اس کو کیا جواب دے, کیا پاکستان کے اندر کوئی عقل مند نہیں رہتا. عزیزان اس امت کو اپنی عقلانیت کا ثبوت دینا ہے, ان احمقوں سے ملک نجات دینا ہے, ان احمقوں سے مذہب کو نجات دینی ہے, ان بیوقوفوں سے مذہب کو نجات دینی ہے. یہ سب حماقت کا کیا کرایا ہے, سب ہمارے سامنے آتے ہیں, بیوقوف بیوقوف بناتے بھی ہیں پھر. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب ایک احمد پوری امت کو آ کر بیوقوف بناتا ہے. الو بنانا ایک محاورہ ہے, الو بنانا انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, محاورے کے طور پر ایک کنایہ ادبی کہ جب کسی انسان کے سامنے ایسی بات کی جائے اس کو بیوقوف سمجھ کر اس طرح سے بات کی جائے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے بیوقوف ہیں، یہ سب سے بڑی توہین ہے. اگر کوئی ہمیں گالی دے دے اتنی توہین اس نے نہیں کی، ناروا گالی دے دے یہ توہین نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے توہین. سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ جب کوئی ہم سے خطاب کرے، ہم سے بات کرے، ہمیں بیوقوف سمجھ کر بات کرے. ہاں وہ بات ٹی وی پر بیٹھ کر کرے، ایوان اقتدار میں بیٹھ کر کرے، یا ممبر پر بیٹھ کر کرے، ممبر میں بیٹھ کر کرے، لیکن اس کی بات کا لب و لہجہ بتاتا ہو کہ سامنے والوں کو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑی توہین ہے. اور اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں بیوقوف سمجھ کر بات کر رہا ہو تو ہم بھی تائید کر دیں کہ آپ سچ سوچ رہے ہیں، ہمارے بارے میں درست سوچ رہے ہیں، یعنی جو وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہم بن بھی جائیں. الو بنانا غلط و جرم ہے، الو بننا زیادہ بڑا جرم ہے. الو بنانا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا الو بننا جرم ہے. اور ان کی کوششیں بنائیں، بارہا بنا چکے، کتنی دفعہ بنا چکے، ہر دفعہ حماقت کر کے پھر اس حماقت کی دلیلیں آ کر پیش کرتے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں کہ آج سے چند سال قبل پاکستان جو میں نے کہا تھا نا، انگارے انگارے جلتے ہوئے انگارے اس سرزمین پر کاشت کیے گئے اور انہی کو انہی کی فصل اگی ہے، آج شولے کاٹ رہے ہیں. جو قومیں اور حکومتیں انگارے کاشت کرتی ہیں وہ شولے کاٹتی ہیں، جو فتنے کاشت کرتی ہیں وہ تفرقے کاٹتی ہیں. اس امت کے اندر فتنے کاشت کیے گئے تفرقے کی شکل میں باہر آئے، انگارے کاشت کیے گئے شولوں کی شکل میں اگے، اور آج وہ فصل کاٹی جا رہی ہے. اس وقت ایک حماقت کی انہوں نے، سیاستدانوں نے، کبھی آمریت کی شکل میں، کبھی ماموریت کی شکل میں، کبھی جمہوریت کی شکل میں. یہ مشرب ناب جو آپ کی خدمت میں متعارف کروایا گیا ہے، اس کے پہلے شمارے میں مضمون ہے کہ پاکستان کے اندر نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے. یہ سچ کہہ رہا ہوں، درست کہہ رہا ہوں، حقیقی آنکھ سے دیکھیں آپ. ہم خوش ہیں، وردی والا آئے سمجھتے ہیں آمریت آ گئی، وردی والا وردی کے بغیر کوئی آئے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی جمہوریت آ گئی. نہ وردی میں آمریت آتی ہے، نہ بغیر وردی کے جمہوریت آتی ہے. اس ملک نے آج تک جب سے بنا ہے نہ آمریت کا منہ دیکھا ہے، نہ اس نے جمہوریت کا منہ دیکھا ہے. تعجب کر رہے ہوں گے تھوڑی سی سمجھ سن کر یہ بات، لیکن اس کے اندر ایک تیسرا سسٹم ہے جو پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، فقط اس ملک کے اندر اور افغانستان کے اندر اور ایک دو اور عرب ملکوں کے اندر موجود ہے، وہ ہے ماموریت. کون سا نظام ہے؟ ماموریت. ماموریت یعنی کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگا دینا، اس کے ذمہ کوئی کام لگا دینا اور پھر اسے کہہ دینا کہ آپ یہ کام انجام دو. جیسے آپ نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، دفتروں میں آپ کے ملازمین ہیں ماتحت، بڑا افسر چھوٹے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آج تجھے یہ کام کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماموریت. کہتے ہیں جو مجھے ماموریت مل گئی ہے. یہ جو جاتے ہیں، کبھی بیرون ملک ماموریت ملتی ہے، کبھی اندرون ملک ماموریت ملتی ہے، ماموریت پہ جا رہے ہیں ہم. اس ملک کے اندر فقط ایک نظام نافذ ہے اور وہ ہے ماموریت. ہمیشہ سول بھی ماموریت کے لیے آتے ہیں اور فوجی بھی ماموریت کے لیے آتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا ماموریت کے علاوہ کوئی کام کرتے ان کو دیکھا؟ فقط ان کو بتایا جاتا ہے یہ تم نے کرنا ہے، آس بھر کرتے ہیں اس سبق کو اور جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح سے انجام دیتے جاتے ہیں، اسی طرح سے انجام دیتے جاتے ہیں. ہم خوش ہیں کہ کبھی جمہوریت ہے اور کبھی آمریت. نہ آگا، نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے، فقط ماموریت ہے. آمریت بھی غلط نظام ہے اور جمہوریت بھی گسالہ سامری ہے، اقبال کے بقول یہ بھی ایک گسالہ ہے سامری کا بنا ہوا. اگر حقیقی جمہوریت ہو تو بھی گسالہ ہے، لیکن جس ملک کے اندر نہ آمریت ہو نہ جمہوریت ہو، بلکہ آمریت و جمہوریت کے نام پر ماموریت ہو، ماموریت دی کن کو جاتی ہے؟ ماموریت احمقوں کو دی جاتی ہے، بے وقوفوں کو دی جاتی ہے، جن کو اپنی قوم و ملت کا کوئی احساس نہ ہو، جن کا فقط سب سے کمال بڑا یہ ہو کہ جو انہیں کہا جاتا ہے وہ من نون انجام دے دیتے ہیں. لسٹیں ان کو بنا کے دیتے ہیں، یہ ہمیں پکڑ کے دے دو، وہ 6 آدمی مانگتے ہیں، یہ 60 پکڑ کے دے دیتے ہیں. وہ ایک اٹا مانگتے ہیں یہ سارے ملک اٹے دے دیتے ہیں، جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہ انجام دیتے ہیں. ماموریت ہے، ماموریت احمقوں کو اور بیوقوفوں کو سونپی جاتی ہے. اس وقت ایک احمق نے یہ کام کیا دوسرے احمقوں کی مدد سے، احمقوں کے گروہ سے مل کر احمقوں کی ٹیم نے ایک فیصلہ کیا اور قوم کو آ کر الو بنایا کہ ہم یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ اقدام ہمارا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ کہ جہاد کرنا ہے ہم نے. کیسا جہاد؟ روس کے خلاف جہاد کرنا ہے، کیونکہ روس ملحد طاقت ہے، روس شیطانی طاقت ہے، روس ڈر گیا ہے، کمیونسٹ ہے، اس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے اور اس نے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر دیا. خوب، یہ جہاد کیسے کرنا ہے؟ یہ چھوٹے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے بڑے شیطان کی گود میں بیٹھ کر. امام نے اسی وقت یہ فرمایا تھا، یہ بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان یہی ہے. بڑے شیطان کی گود میں بیٹھ کر چھوٹے شیطان کے خلاف جہاد کرنا اور پھر اور آ کر قوم کو کیا بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، آج اس جنگ میں اگر ہم داخل نہیں ہوئے، یہ جہاد آج اگر ہم نے شروع نہ کروایا تو پاکستان نہیں بچے گا. لہذا پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے وہ کام کیا انہوں نے. خوب، ظاہر ہے کہ وہ کرنا تھا انہوں نے، اور پوری قوم کو لائے، لا کر انہوں نے لڑانے کے لیے تربیت دی، اسلحہ دیا، ڈرگ لے کر آئے، کلیشن کوف لے کر آئے. یہی جوان جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام آ سکتے تھے، جو پاکستان کی عظمت کے لیے کام آ سکتے تھے، جو پاکستان کے استحکام کے لیے کام آ سکتے تھے، آپ کو چاہیے تھا انہی جوانوں کو آپ فوج میں بھرتی کر لیتے تاکہ مسلح افواج کبھی ہوتی پاکستان کی. انہیں غیرت مند جوانوں کو، انہی دینی جوانوں کو آپ پاکستانی فوج کا حصہ بنا لیتے کہ ایسے غیور جو دشمن اور کافر کے خلاف جذبہ جہاد رکھتے ہیں، پاکستانی فوج کے اندر ان کو ہونا چاہیے تھا، آپ کے ماتحت ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن ماموریت یہ نہیں تھی، ماموریت یہ تھی کہ تم نے روس سے ویتنام کا انتقام لینا ہے اور یہ انتقام بھی آپ نے لینا ہے. ان احمقوں نے قبول کر لیا اور اس وقت سے ملک تباہی کے راستے پر ڈال دیا. اس سے پہلے بھی احمقوں کے اختیار میں تھا، لیکن بڑے احمق اس وقت سے میدان میں اترے جنہوں نے یہ لائن ملک کے اندر چلا دی. اور پھر سے اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا، سکھ کا سانس نہیں لیا. ایک دن آ کر پتا چلا یہ بیوقوفی کا فیصلہ تھا. ایک نے کہا کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے، دوسرے نے کہا نا اگر اس راہ پر ہم چلتے رہے تو ملک ٹوٹ جائے گا، ہمارا تورا بورا بنا دیں گے. تورا بورا سے بچنے کے لیے ایک رات میں فیصلہ بدل دیا اور بدل کر قوم کو کہا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر کے بلکہ اب بالکل اس کے برعکس حرکت کرنا اب پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، جو کچھ پہلے کر رہے تھے. ایک رات میں فیصلہ بدل دیا، ایک رات میں فیصلہ بدل کر آ کر قوم کو سنایا، قوم الو بنایا، قوم کو بیوقوف بنایا قوم کو. اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ یہ قوم بیوقوف بن گئی، بار بار بن گئی. ثواب ہوتا ہے، یعنی گویا یہ سمجھیں کہ بیوقوف بننے کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اور جنت میں ویسے بھی روایت میں ہے یہ اکثر اہل الجنت البل، اکثر جنتی بیوقوف ہوں گے. ابلا، ابلا یعنی یہ، اس وجہ سے کہ ان کو سوجھ بوجھ نہیں، جو نادان ہے، پاگل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے. بیوقوف جتنا بنے جنت جائیں گے ہم، بیوقوف بنایا یہ بیوقوف بن گئے. پھر اس کے بعد سے نئی ماموریت ان کو ملی. ایک دن انہی لوگوں کے ذریعے سے ایک شیطان کی گود میں بیٹھ کر ان سے جہاد کروایا گیا، اور اسی گروہ کو پھر انتہا پسند و بنیاد پرست و دہشت گرد قرار دے کر پھر اسی شیطان کی آغوش میں بیٹھ کر کل جن کو مجاہد کہتے تھے آج پھر اس کی آغوش میں بیٹھ کر اب ان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو گئی. در حقیقت وہ جہاد بھی تمہارا حماقت تھی اور آج دہشت گردی کے نام پر یہ کام بھی تمہارا حماقت ہے. احمد ملک کو یہاں پہنچا دیتے ہیں اور یہی مذہب دوسرے مذہبی طبقے, یہی حالت مذہبی طبقے کی ہے. لوگ سمجھدار لوگ, عقل مند لوگ, ذہین لوگ نہ خود آئے دین کی طرف نہ اپنی اولاد کو لائے دین کی طرف, نہ خود آئے نہ دین کی طرف نہ اولاد کو آنے دیا دین کی طرف, اور یہ بے وقوف آئے آ کر ان کو دینی مسائل انہوں نے رٹ لیے, عربی رٹ لی, اور اس کے بعد علماء دین کے روپ میں آ کر یہ حشر ہے جو آج ملک کے اندر دین اور مذہب کا ہو رہا ہے. مذہب کے نام پر انسانیت کشی اور آدم خوری, کون سا مذہب ہے یہ؟ یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ فقط احمق ہے بے وقوف, اور بے وقوفوں نے یہاں تک اس ملک کو پہنچایا. قرآن مجید اسی نقطے کی نشاندہی کرتا ہے. عزیزان جن آیتوں سے استخارہ کرتے ہو اللہ نے استخارے کے لیے نازل نہیں کی, یہ اول تو استخارہ نہیں ہے فال ہے. یہ جو قرآن کھول کے کہتے ہیں نیک اور بد, یہ استخارہ نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں فال, فال نکالنا. اور ہر جگہ ہے, ہر مذہب میں ہے, ہر سلسلے میں فال, ہندوؤں کے اندر بھی ہے اور مجوسیوں کے اندر بھی ہے, مسیحیوں کے اندر بھی ہے, یہودیوں کے اندر بھی ہے, دنیا کے ہر قوم قبیلے میں فال موجود ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ فال نہ نکالنا, خصوصاً قرآن سے فال نہ نکالنا, چونکہ قرآن فال کی کتاب نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے دعا, خیر مانگنا اللہ سے. استخارہ کے بارے میں روایات ہیں کہ جب بھی کچھ کرنا چاہو خدا سے خیر مانگو, پہلے اللہ سے خیر مانگو تاکہ خدا آپ کے فیصلے میں اور آپ کے قدم میں خیر قرار دے. لیکن فال نہیں نکالنا, ہم نے قرآن کو کتاب فال بنا لیا, اور یہی آیات نکلتی بھی ہیں فال نکالتے ہیں. قرآن کھولا فال نکلی, بے وقوف کی بات آ گئی بیچ میں, سفہا کی بات آ گئی بیچ میں. کیا کہتے ہیں جی, یہاں پر یہ کام مت کرو, یہ نہ کرو, یہ مناسب نہیں ہے. کیوں نہ کرو؟ چونکہ کہتے ہیں بیچ میں آیت میں سفہا کا ذکر آ گیا ہے. خوب آیا یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں بے وقوف کا ذکر آ جائے وہاں شادی نہ کرو, آیا یہ نہیں کہہ رہی جہاں بے وقوف کا ذکر آ جائے سفر نہ کرو, ٹکٹ نہ لو, آیا یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر بے وقوف کا ذکر آ جائے تو تم آج گھر سے باہر نہ نکلو, سفر نہ کرو, یا کچھ بزنس نہ کرو, کاروبار نہ کرو, لین دین نہ کرو. آیا یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پر ہم نے سفہا کا ذکر کیا ہے, بے وقوفوں کا ذکر کیا ہے, دیکھو تو کیوں کیا ہے بے وقوفوں کا ذکر, کیوں کیا ہے, بے وقوف ہوتے کیا ہیں اور بے وقوف کرتے کیا ہیں, بے وقوفوں کے شر سے تمہیں بچانے کے لیے اس آیت کا ذکر کیا ہے. سبحان
اللہ, قرآن وہ کتاب ہے جو
قرآن کا لکھایا آپ کی خدمت میں پیش کی. قرآن کا صریح فرمانا ہے کہ ہرگز احمقوں کو اپنا مال مت دو. اپنے مال سے مراد نہ بیت المال دو, نہ ٹیکس بے وقوفوں کو دو, نہ خمس بے وقوفوں کو دو. بے وقوف وہ ہوتا ہے نا جسے یہ نہیں پتا, یہ تو پتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اسے کرنا اپنی جیب میں ڈالنا ہے یا خزانے میں ڈالنا ہے. اسے یہ تو پتا ہے خمس ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اپنی جیب میں ڈالنا ہے یا فقراء کے اندر تقسیم کرنا ہے دین کے لیے اس کو خرچ کر, اسی کو بے وقوف کہتے ہیں. بے وقوف کے سینگ نہیں ہوتے. جس کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ مال میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ہے تو خدا کا مال, امام کا مال, سادات کا مال, لیکن میں نے اسے کرنا کیا ہے, اسے کدھر لے جانا, یہ بے وقوف ہے. اور اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مت دو صدقے, بے وقوفوں کو مت دو, ضائع نہ کرو. میں نے کل بھی اشارہ کیا گدا پروری نہ کرو, گداؤں کو صدقے دینا ضائع کرنا ہے. گداؤں کو نہ دو, فقراء کو دو. فقیر اور ہے, گدا اور ہے. گدا کو جب دیتے ہو فقیر کا حق ضائع ہو جاتا ہے. گدا آپ کے پیچھے آتا ہے, فقیر کے پیچھے آپ کو جانا ہے. اپنے معاشرے کے معزز اور باعزت فقراء کو ڈھونڈو, تلاش کرو جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, انہیں پوچھو جا کر کون سی مشکل ہے, اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کو صدقہ اپنا دو جا کر. بیوقوفوں کے ہاتھ میں نہ تو صدقہ. ایک شخص نے کہا کہ میں خود میکڈونلڈ سے کھا کے نکلا, پیزا کھا کے نکلا, باہر آیا ایک فقیر کھڑا ہوا تھا, تو بڑا رو کے اس نے کہا یتیم ہوں, پتہ نہیں فقیر ہوں, کیا ہوں, بدبخت ہوں, کمبخت ہوں, یہ سارے جملے کہہ کر اس نے جو ترہم کے ہیں کہا میری جیب سے پیسے نکلوا لیے. جو ہی میں نے کہا کہ یہ زیادہ ہی بدبخت ہے تو زیادہ پیسے دے دیے اس کو, وہ میرے سامنے گیا جا کر میکڈونلڈ سے, اس نے بھی پیزا لے کے کھا لیا. اسی وقت کیا دوڑا ہو, بے وقوفوں کو مت دو, نہ صدقے ان کو دو, نہ واجبات دینی ان کو دو, نہ ٹیکس ان کو دو, نہ بیت المال ان کو دو, عاقلوں کو دو. عاقلوں کو دینا ضرور ہے. اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بے وقوف ہے تو میں خود ہی کھا جاؤں, یہ بڑی بے وقوفی ہے. جو حق بنتا ہے وہ ضرور دینا. یہ نہ کہو کہ اگر یہ استعمال صحیح نہیں ہوتا تو میں دوں گا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہ میرا وضو نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھتا. خوب اگر غلط سسٹم ہے تو غلط کو نہ دو, آپ صحیح سسٹم بناؤ. یہ واجب ہے سب کے اوپر. اگر آپ کا بنا ہوا سسٹم درست نہیں ہے آپ درست سسٹم بناؤ. یہ واجبات میں سے ہے. سوال کیا جائے گا کلکم مسئول, سب کے سب تم جواب دے ہو, اس کے ضائع ہونے کے سب جواب دے ہو. قرآن میں دوسری جگہ پر قرآن نے اپنے مخاطبین کو تقسیم کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے, جو قرآن سے بخوبی استفادہ کرتے ہیں, ہدن للمتقین, ان کی صفات ذکر کی پانچ. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں برابر ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. رسول اللہ کو کہا گیا کہ اے رسول آپ بہت فصیح رسول ہیں, بڑے بلیغ رسول ہیں, بڑے اعلی مبلغ ہیں اور ابلاغ مبین کرتے ہیں آپ, لیکن اے رسول اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی عمر کم ہے, اللہ نے رکھی ہے ایک صدی سے بھی کم عمر. اے رسول اس کم عمر کے اندر بڑے کام کرنے ہیں آپ کو, اور آپ جب بڑے کام کرنے ہیں تو پھر ان پتھروں کے ساتھ اپنی عمر ضائع نہ کریں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم. اے رسول ان کو چھوڑ دو, اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ان کو ہدایت نہیں کرنی. یہ کون لوگ ہیں, آپ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھو برابر ہے. بھینس کے سامنے بین بجانا ہے, بھینس نہیں ناچتی, بین بجاؤ یا آپ بین بجاؤ تو بھی چارہ چر رہی ہے, نہ بجاؤ تو بھی چارہ چر رہی ہے. لہذا ضائع نہ کرو اپنی فرصتیں اور اپنے امکانات اور وسائل اس طبقے کے اوپر جو استعداد کھو بیٹھے ہیں. ایک اور طبقہ ذکر کیا قرآن نے, فی قلوبہم مرض, وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے, بیمار دل, بیمار دلوں والے لوگ. طبقہ سفہا وہی بیمار دلوں والے لوگ ہیں, بیمار دلوں والے لوگ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر فساد مت پھیلاؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد مت کرو, یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور جتنا ان کی اصلاح نے تباہ کیا ہے اتنا دوسروں کے افساد نے بھی تباہ نہیں کیا. جتنی گمراہیاں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جتنے غلط کام امر بالمعروف کے نام پر اور نہی عن المنکر کے نام پر ہوئے ہیں اتنے گمراہی کے عنوان سے نہیں ہوئے. اور یہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, امر بالمعروف, ٹی وی کو پھانسی دینا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. مثلا وہ کینچی لے کے لوگوں کے پانچے کاٹنا, مونچھے کاٹنا, یہ کیا ہے, نہی عن المنکر ہے, نہی عن المنکر ہے یہ کر رہے ہیں. اور روزمرہ ہو رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے جو منکرات انجام پا رہے ہیں, جس سے لوگوں کی عزت و ہاتھ کی حرمت کی جا رہی ہے. امر بالمعروف کے لیے بھی شعور چاہیے. احمق جب امر بالمعروف کرتا ہے, بے وقوف, تو منکر کی جگہ معروف پھیلاتا ہے اور معروف کی جگہ منکر سے منکر کی ترویج کرتا ہے, منکر کی جگہ معروف کو, معروف سے لوگوں کو روکتا ہے جا کر, نہی عن المعروف کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم تو مسلح ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو کیسی اصلاح کی آپ نے, تفرقہ آپ نے ڈال دیا, دوکوں کو دین سے بیزار آپ نے کر دیا, لوگوں کے ذہنوں میں شبہات آپ نے ڈال دیے, گمراہی آپ نے پھیلا دی, فساد آپ نے پھیلا دیا. اس کے بعد پھر بھی کہتے ہیں نحنو, سب کچھ فساد کر کے بھی نحنو مسلحون, یہ ایسے ہی ہے جیسے عموماً مومنین بسا اوقات اپنے مسائل مصائب ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمارا لوٹ لیا گیا، ہمیں تباہ کر دیا گیا، بزنس سارا ہمارا برباد کر دیا گیا، اور ہمارے خاندان میں تفرقہ ڈال دیا گیا، ہمیں جیل پہنچا دیا گیا۔ خوب یہ پوچھتے ہیں یہ سب کس نے کیا؟ کہتے ہیں اپنے ہی ایک مومن نے کیا، یہ سب کچھ کر کے بھی ہے مومن، اپنا مومن بھی ہے اپنا بھی ہے، یہ ابھی تک ایسا کنکریٹ ایمان اس کا جس کو کسی چیز نے چھیڑا نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں لگتا اس کو۔ سب فساد مچا کر کہتے ہیں نحنو مسلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے، توجہ سے سنیے، صفحاء پہچانیے، رسول اللہ کے زمانے میں جو بیوقوف تھے یا عقل مند مر گئے، آج موجود نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے وہ احمد تھے یا سمجھدار مر گئے، آج موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ بھی چل جائے کہ رسول کے زمانے میں عقل مند کون اور صفی کون تھا، آج کی امت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ امت اس وقت سدھرے گی جب اسے آج پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان احمد کون ہے، سمجھدار کون ہے۔
مردہ باد، مردہ باد
امریکہ، مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد
امریکہ، مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد
اسرائیل، مردہ باد۔
ورنہ تاریخ کے احمق ان کے تذکرے کرتے رہے ہیں ہم، ہماری اصلاح نہیں ہوگی جب تک تاریخ آئینہ نہ بن جائے۔ قرآن نے ہر امت کے صفحاء کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے صفحاء پہچانو، اپنے زمانے کے احمد پہچانو جو امت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، مان لو اس حقیقت کو، اس حق کو مان لو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جواب کیا دیتے ہیں؟ توجہ کریں، احمقوں کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی علامتوں سے احمقوں کو پہچانے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 13 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اسی طبقے سے کہ آپ ایمان لاؤ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل بیمار ہیں، کچھ دل مرے ہوئے ہیں، کچھ دل بیمار ہیں، وہ بیمار نہ جن کو ہارٹ پرابلم ہے، جو مثلا اپنا بائی پاس کروا چکے ہیں، یا نہ اس، وہ دل مراد نہیں، یہ پمپ ہے، اس کو ایسے احترامن اعزازی طور پر اس کو دل کہا جاتا ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ پمپ ہے، اس کا کام بدن کے اندر خون پہنچانا، ایک ریفائنری ہے، بدن خون بنتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، یہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں اس کا کیا کام ہے۔ خون پہنچانے کے علاوہ اس کا کوئی اور کام، خون صاف کرتا ہے، خون کو اچھا ہے، اچھا مرکز ہے، یہ بھی کام اچھا کرتا ہے، اس لیے اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اصلی یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ روح کا دل ہے، نہ جسم کا دل، وہ روح کا دل ہے، وہ آپ کا دل ہے، یہ آپ کا دل نہیں ہے، آپ کے بدن کا دل ہے، یہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، کسی کا نکال کر ڈال دیتے ہیں، ممکن پمپ ہے نا، پمپ ممکن ہے، طب اتنی ترقی کرے کسی بکرے کا دل نکال کے انسان میں ڈال دے، اور اس کے بعد یہ پمپ پمپ ہے، فرق نہیں پڑتا بکرے کا ہو یا انسان کو، ابھی بھی اس کو تل کے تو کھا لیتے ہیں نا، کتنا مغز کھاتے ہیں بکروں کا بھون کے، لیکن پھر بھی مغز میں اضافہ نہیں ہوتا، خوب ذہن میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے دل، یہ پمپ ہے، وہ دل اصلی اور ہے، جو مرکز احساسات ہے، جو مرکز ادراکات ہے، مرکز الہامات ہے، وہ دل جس کو خدا نے کہا حرم خدا ہے، جو حرم خدا ہے، اور اس کے علاوہ خدا کے علاوہ اس میں کسی کو آباد مت کرو، القلب حرم اللہ، دل مومن حرم خدا ہے، دل کہتے ہی اس میں جس میں خدا ہو، اس صدر المتلین کا ہی شعر ہے، مولا صدرہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں انہوں نے نقل کیا، مجھے نہیں ذہن میں کہ اپنا ہے یا کسی کا انہوں نے نقل کیا یہ شعر، ذہن کسی اور سے اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ کو اس کے اندر موجود چیزوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، کہ جہاں پر آپ دیکھیں بوریاں رچی ہوئی ہیں اس کا نام کیا ہوگا؟ گودام. جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں گیراج، پارکنگ. یا جہاں پر مثلا آپ دیکھیں بکریاں باندھی ہوئی ہیں وہ باڑا. وہ اسی طرح سے اس کے اندر موجود چیز سے پتہ چلتا ہے نا یہ کیا ہے. آپ جانا چاہتے ہیں نماز پڑھنے، دروازہ کھولا اندر بکریاں باندھی ہوئی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسجد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ باڑا ہے. دوسرا بڑا گیٹ تھا، کھولا دیکھا شاید یہاں مسجد ہو، دیکھا اندر بوریاں رکھی ہوئی ہیں، معلوم ہوا یہ گودام ہے، کسی جگہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ گیراج ہے. تو اسی طرح انسان جب جا کر لوگوں کے دلوں میں دیکھے تو جو دلوں کے اندر موجود ہوگا اسی سے اس کا نام بھی پڑے گا. جس دل کے اندر نوٹ ہی نوٹ، کرنسی ہی کرنسی ہے، اس کا نام بینک ہے، دل نہیں ہے. اور جس کے دل کے اندر غلات ہی غلات ہیں اس کا نام گودام ہے. جس دل کے اندر گاڑیوں ہی کی محبت بھری ہوئی ہے وہ گیراج ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گیراج ہے. ملا صدرہ فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ دل وہ ہے جس میں فقط خدا ہو. دل میں اس کی ایک علامت ہے، وہ یہ کہ جہاں خدا ہو وہاں غیر خدا، وہ وحدہ لا شریک قبول نہیں کرتا. اگر دل کا ایک دریچہ بھی غیر کے لیے کھولا ہوا، خدا نکل جاتا ہے کہ یا میرے شریک کو آنے دو، میں نہیں رہوں گا اس دل کے اندر، میں نہیں رہوں گا. بعضوں کے دل مریض ہیں، بیمار دل، ان کی روح کے دل بیمار ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں ان کے اندر. جب بیماری دل کے اندر آتی ہے اس سے آثار بیماری کے ہی نکلتے ہیں باہر. جس طرح یہ پمپ بیمار ہو جاتا ہے تو درد محسوس ہونے لگتا ہے، رنگت اڑ جاتی ہے، اور اس کے بھی آثار پتہ چل رہے ہیں کہ ابھی بیمار ہو گیا، یہ پمپ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو جب دل اصلی، جس کو قرآن نے قلب کہا ہے، قلب، جب وہ بھی بیماری اس کے اندر آتی ہے تو انسان کی زبان سے بہت کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نگاہوں سے بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دل بیمار ہے. نامحرم کو دیکھنا یعنی دل بیمار ہے. غلط بات زبان سے نکالنا یعنی دل بیمار ہے. غلط کام کرنا یعنی دل بیمار. یہ سب علامتیں ہیں دل کی بیماری کی. دل کو ٹھیک کرو، جا کر علاج کرو، دل کے علاج کی ضرورت ہے. یہ بیمار، انہی کے اندر بیماری جب بڑھ جاتی ہے صفاحت آ جاتی ہے. دل کی ہی بیماری ہے حماقت، جسم کی بیماری نہیں ہے، حماقت دل کی بیماری ہے، صفاحت دل کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ دل تھوڑی سی بیماری اٹھتی ہے، خدا بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا کر اس کو بیوقوفی میں تبدیل کر دیتا ہے. احمد بن جاتا ہے انسان، صفی بن جاتا ہے انسان. اور جب بیوقوف بن جائے، کوشش کرتے اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کی. دیکھا ہے آپ نے یہ ہمارے حکمران کتنا عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. بش جتنا عقل مند بننے کی کوشش کرتا تھا اتنا احمد احمقانہ کام کرتا تھا. یعنی امریکہ کی تاریخ کا تو کہتے ہی ہیں کہ سب سے احمق ترین پریزیڈنٹ یہ تھا. یعنی امریکہ کی تاریخ میں آئے سارے احمق ہی ہیں، لیکن یہ ان سب میں ریکارڈ قائم کیا اس نے، اور شاید کوئی نہیں توڑ سکے گا اس ریکارڈ کو. البتہ وہ زرخیز زمینیں ممکن ہیں کوئی اور اس سے بڑا پیدا ہو جائے، بعید نہیں ہے، وہاں پیدا ہو سکتا ہے. لیکن احمق ترین انسان، احمق ترین، سب نے قبول کیا. عزیزان یہ آپ مطلع آدمی ہیں، یہ میڈیا کا جوک بھی ہے. ابھی بھی انٹرنیٹ پر آ کر جائیں اگر، اور بش کی حماقت میں جا کر اگر سرچ کریں تو آپ کو ساری دنیا سے یہ نمونے فراوان ملیں گے، اس کی بڑی بڑی حماقتیں جو اس نے عالمی سطح پر انجام دی ہیں. اور جن کا بعض میں اعتراف بھی اس نے کیا کہ یہ میری بڑی بڑی بے وقوفیاں اور حماقتیں تھیں, وہ الگ اس کے جو جوک بن گئے ہیں پرسنل طور پر, اسے جو حماقتیں سرزد ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی حماقتیں. اب اس کی حماقت میں شک و شبہ نہیں ہے, سب غر و شرط مانتے کہ یہ احمق ہے. کتنے ممالک کے وزراء نے اور حکمرانوں نے جب خبر نگاروں نے صحافیوں نے ان سے بش کے ساتھ ان کو ملانا چاہا یا بش کی پالیسیوں پر ان کو عمل پیرا کرانا چاہا, بہت بگڑ کر کہا کہ تم ہماری انسلٹ کر رہے ہو, ہمیں ایک احمق کے ساتھ ملا رہے ہو. تم یہ اعتراف کیا سب نے. آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیا کے احمق ترین انسان کے تابع ہیں, اس کے پیروکار تھے, جو اس احمق کے پیروکار تھے, فخر کرتے تھے اس کے مل کر اس کے ساتھ, اور اس بیوقوف نے ان کی ماموریتیں لگائی ہوئی تھی, ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی. اگر بش سب سے احمق تھا تو قرضے ہی کیا ہوگا, کرزئی کو کیوں بلایا گیا پاکستان میں ہمارے پریزیڈنٹ کے جب قسم کھا رہے تھے, صرف ایک کو بلایا گیا اور کوئی بھی اصل پوری دنیا میں اخو معزز پریزیڈنٹ بھی تھے دنیا میں, اسی پڑوس کے اندر معزز ترین پریزیڈنٹ دنیا کا موجود ہے. علامت تھی, یہ ایک علامت تھی کہ یہ جوڑی ہے, اکیلا نہیں. تم کرزئی کو اکیلا مت سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو کہ جرنیل چلا گیا اب کچھ بھی نہیں ہے یہاں پیچھے. کتنا احمق تھا یہ جرنیل ہمارا, جو احمق ترین انسان کے تابع تھا. کتنا احمق تھا یہ, کتنا بڑا بیوقوف تھا یہ, جو سب سے بڑے بیوقوف کے تابع فرمان تھا, اس کو اپنا اس نے لیڈر مانا ہوا تھا. یہ بیماریاں ہیں دلوں کے اندر, جب بیماری اٹھتی ہے خدا اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے. جب دل کی بیماری بڑھتی ہے عزیزان, پہلے انفرادی ہوتی ہے, اللہ بیماری بڑھاتا کیسے ہے, پہلے انفرادی ہوتی ہے, حسد شخصی طور پر, اپنے بھائی سے حسد, اپنے پڑوس والے سے حسد. اللہ دیکھتا ہے اس کو, کہتا ہے پہلے علاج کرو اس کا, یہ بیماری پیدا ہو گئی حسد, اس کا علاج کرو. اگر حسد کا علاج نہ کرے بگڑ کر حماقت بن جاتی ہے. کچھ بیماریاں نا بگڑ جاتی ہیں. اللہ جتنی جسمانی اور روحانی بیماریاں آپ سب کی دور فرمائے انشاءاللہ, لیکن بعض جسمانی بیماریاں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا علاج وقت گزر جائے تو بگڑ جاتی ہیں. وہ جیسے شوگر کے مریضوں کا اگر چھوٹا سا اگر زخم بھی آ جائے تو یہ بگڑ جاتا ہے, بگڑ کے پورے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے, بس اوقات اعضاء کاٹنے کی باری آ جاتی ہے, ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح دل کی بیماریاں بھی ہیں, دل کی چھوٹی سی بیماری اگر علاج نہ کروایا خدا بڑھا دے گا اس بیماری کو. اور بگڑی ہوئی بیماری کا نام حماقت اور صفاحت ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں بگڑ کر حماقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر بخل ہے بڑھ کر حماقت میں بدل جاتا ہے, حسد ہے بڑھ کر حماقت میں. قرآن فرما رہا ہے پہلی آیت میں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, ہم نے ان کے مرض کو بڑھا دیا, بیماری کو بڑھا دیا, اور اب ان کا حال یہ ہے, اتنی بیماری ان کی بڑھ گئی کہ جب انہیں کہا جائے فساد مت کرو امت کے اندر, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو ملک کو تعمیر کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, آپ دیکھتے نہیں ملک کی ترقی کیا ہے. کہتے ہیں اتنا مہنگا پٹرول گاڑیوں میں ڈلوا لیتے ہیں, یہ ترقی تو ہے؟ یعنی جتنا مہنگا کریں پھر بھی یہ گاڑیوں میں پٹرول بھرتے ضرور ہے, تو یہ فقیر ملک تو پٹرول نہیں بھر سکتا گاڑیوں کے اندر, یہ ملک کی ترقی کی علامت ہے. پھر کہتے ہیں کہ جوا دیکھو سٹا کتنا اوپر جا رہا ہے. پھر جب بھی ملک کی ترقی کا میٹر بتاتے تھے کیا کہتے تھے؟ سٹا ایکسچینج, سٹاک ایکسچینج جو سٹا ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ دیکھو ملک کتنا ترقی کر گیا. خوب ابھی وہ سٹا جب نیچے آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ ملک کہاں جا پہنچا تھا. یہ نہیں بتاتے کہ فقیر کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اس کا بچہ اسکول کی فیس دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کی جان محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے, اس کا دین و مذہب محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے, یہ نہیں بتاتے تھے. کہتے تھے سٹا اوپر جا رہا ہے. یہ حماقت ہے, احمق ہے, اور جن کے سامنے آ کر کے یعنی الو بنا رہا ہے سب. اللہ جب بیماری بڑھا دیتا ہے تو انہیں کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, لیکن یہ بے شعور ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ فساد کر رہے ہیں. اسی طرح مذہب کے اندر بھی بعض مذہب کی اصلاح کر رہے ہیں, دین کی اصلاح کرتے ہیں, اتنی اصلاح نے تباہی نہیں مچائی جتنی, اتنی فساد نے تباہی نہیں مچائی جتنی اصلاح نے تباہی کی ہے. بعض نے احمقانہ اصلاح, صفیحانہ اصلاح. اصلاح اگر کرنی ہے آپ انبیاء سے سیکھو, مصلحین. انبیاء کو خدا نے مصلحین بنا کر بھیجا, آئمہ کو مصلحین بنا کر بھیجا. جب آپ کے پاس سیرت مصلحین موجود ہے تو احمقانہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے, مان جاؤ, تم بھی مان جاؤ. یہ حقیقت ہے, ساری دنیا مان گئی, اب تم بھی مان جاؤ. کما آمن الناس, آمن الناس یعنی ساری دنیا نے مان لیا. کچھ حقائق ہوتے ہیں جس کو ساری دنیا مان لیتی ہے. یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو, یہ بتا رہا ہوں قرآنی علامت, قرآنی معیار بیوقوف پرکھنے کا. بیوقوف کون ہے, احمد کون ہے؟ توجہ فرمائے ذرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی مان لو, قبول کر لو, کما آمن الناس, جیسا کہ ساری دنیا مان گئی, ناس یعنی بشریت, سارا بشر مان گئے, ساری دنیا مان گئی, جب قالو, جواب کیا ہے؟ اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو سارے بے وقوف ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ بے وقوف بن جائیں. یہ لوگ سارے بے وقوف ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے بے وقوف بن جائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سنو, اللہ یعنی سنو, خبردار, توجہ, انہم, قرآن اعلان کر رہا ہے, ان کا جواب سن کر اب قرآن اعلان کر رہا ہے, اللہ انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اے لوگوں سنو, سب سے بڑے احمد یہی ہیں جو حقیقت کو نہیں مانتے, اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جو مان چکے ہیں ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں سب سے بڑے بے وقوف یہ ہیں, سب سے بڑے صفی یہ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں. ساری دنیا مان جاتی ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا نظر آیا اپنے زمانے کے بے وقوف؟ یا نظر نہیں آیا بھی؟ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے مان گئی تو تم بھی مان جاؤ, کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. عزیزان, آج انقلاب اسلامی اسی 11 فروری کو 30 سال کا ہو جائے گا. انقلاب اسلامی نہ انقلاب ایرانی. یہ غلطی ایرانی بھی کرتے ہیں اور یہ غلطی غیر ایرانی بھی کرتے ہیں. اور میں نے ان ایرانیوں سے بھی عرض کی, ایک طالب علمانہ گزارش کی ہے کہ خدا را یہ بیوقوفی نہ کیا کرو, یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے, یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے. یہ انقلاب اسلامی ہے. بھلے تمہاری وزارتیں ایرانی ہیں, تمہاری سرزمین ایرانی ہے, تمہارا تیل وہ سب ایرانی ہے. ایرانی پر ہمیں جو چیز ایرانی ہے وہ ایران کی ہے, وہ ایرانیوں کی ہے. لیکن جو چیز ایران کی نہیں ہے سب کی ہے. آیا اگر ایرانی کہنا شروع کر دیں امام رضا ایرانی ہے تو آپ بھی کہو گے امام رضا ایرانی؟ کہہ رہے گے, کہو گے کہ امام ایرانی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں کہتے امام ایرانی کے لیے, اگرچہ ایران میں مدفون ہے, لیکن امام دین ہے, امام حق ہے, امام ہدایت ہے, وہ پوری بشریت کا امام ہے. پوری بشریت کا امام ہے. ہزار اس پر حق کوئی جتلاتا رہے لیکن خدا نے اس کو بشریت کا امام بنایا ہے, اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی سرزمین پر ہو آپ کو چل کر اس کے پاس جانا چاہیے, آپ کو چل کر اس کے پاس جانا چاہیے. یہ فکر نہ کرو کہ وہ عراق میں مدفون ہے, وہ حجاز میں مدفون ہے, یا وہ ایران میں مدفون ہے. جس زمین میں مدفون ہو جائے وہ زمین کا نہیں ہوتا, وہ راہبر اللہ کا امت کے لیے ہوتا ہے. اسلام حجازی ہے. آیا حجازی ہے اسلام یا اسلام اللہ کا ہے؟ اگرچہ حجاز سے شروع ہوا, حجاز سے آغاز ہوا, لیکن اسلام حجازی نہیں ہوا. اسلام قرآنی ہے, اسلام الہی ہے, اسلام اہل بیت کا ہے, وہ اسلام قرآن کا ہے, اور پوری بشریت کا اسلام ہے. انقلاب ایک حقیقت ہے، یہ اسلام کا احیاء ہے، یہ اسلام کی عزت کا ایک تحریک ہے. اس نے دنیا کو جگا دیا، اس نے دنیا کو اٹھا دیا، اس نے دنیا کو غیرت و عزت کا راستہ دکھا دیا. آپ بھی ہو اس کے اندر شامل ہو جاؤ، اس حقیقت کو قبول کر لو. کما آمن الناس، جس طرح ساری دنیا نے مان لیا، عزیزان دشمنوں نے بھی مان لیا کہ یہ انقلاب خدا کی طرف سے آیا ہے، اس لیے کہ جب بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بچا لیا. بہت فتنے اٹھے، اس حقیقت کو مان لو. بعض کیا جواب دیتے ہیں کہ سب مان لیا، ساری دنیا نے مان لیا، لبنان نے مان لیا، لبنان اس کو مان کر آج اسلام کے سر کا تاج بنا ہوا ہے، تشیع کی عزت کا تاج بنا ہوا ہے. اس کو مان کر لبنان کو ندامت نہیں ہوئی، سر نہیں جھکانا پڑا، کسی کے سامنے صفائیاں نہیں پیش کرنی پڑی، بلکہ آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سرنگون بغیرت عرب جن کے سر جھکے ہوئے تھے اسرائیل کے سامنے، پہلی دفعہ عربوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس کو دیکھا، جنہوں نے پنجہ آزمائی کی اس کے ساتھ جا کر. تو کہاں سے سیکھا؟ کہاں؟ اسی انقلاب خمینی سے سیکھا، اسی انقلاب خمینی سے سیکھا. تو اگر انقلاب امتوں کی نشت کا نام ہے، امتوں کی بعثت کا نام ہے، تو سب مان لو. لیکن بعضوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم مان لیں، ہم بھی بیوقوف بن جائیں لوگوں کے ساتھ؟ زمانے کے صفحاء کو پہچانو، جو گن ہے امت کا، ان کی وجہ سے مشکلات ہیں، ان کی وجہ سے سارا درد سر ہے، ان کی وجہ سے امت کو ذلت کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی مان لو جس طرح ساری دنیا مان گئی، کہتے ہیں دنیا بے وقوف ہو گئی، ہم بھی بے وقوف ہو جائیں ان کے ساتھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ، اے لوگوں سنو، اے بشریت سنو، قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، کہ جب اللہ کی طرف سے حق آتا ہے جو اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ اسے ماننا بیوقوفی ہے، سمجھ لو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ سب سے بڑا احمق وہ ہے جو خود بھی لوگوں خود بھی دور ہے، لوگوں کو بھی دور کرتا ہے. عزیزان، اپنے زمانے کے احمقوں کو پہچانے. ان احمقوں نے ہمیں یہاں پہنچایا. کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر کروڑوں شیعہ موجود ہیں، لبنان کے اندر لاکھوں شیعہ ہیں، کروڑوں نہیں ہیں. ان لاکھوں کے لاکھوں حزب اللہ میں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد سے حزب اللہ کے اندر ہیں. اگر چند ہزار کا ایک مجموعہ، چند ہزار جوانوں کا ایک مجموعہ، چند ہزار حسینیوں کا ایک مجموعہ جب اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے، اسلحہ نہیں ہے اس کے پاس، میزائل نہیں ہے اس کے پاس، ویلفیئر کے لیے یہاں نہیں پہنچا، بلکہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ اپنے ایمان کے ذریعے سے پہنچا. اور جب اسے کہا، پوچھا گیا کہ تمہاری اس کامیابی کا راز کس کے اندر ہے، کہا پیروی ولی فقی کے اندر ہے.
شجاعت کا بیکار، اخوت کا دار.
جب آپ اس ولولے کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ لبیک یا حسین کہتے ہیں، میں ایک جملہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. عزیزان، حسین کو دو پیاسے تھیں، تشنا حسین کی دو پیاسے تھیں، ایک پانی کی پیاس اور ایک لبیک کی پیاس تھی. پانی کی بھی پیاس تھی، لبیک کی بھی پیاس تھی، لیکن تشنا آپ نے پانی نہیں مانگا. تشنا ضرور تھا، پانی نہیں مانگا، لیکن جب تنہا ہو گیا لبیک مانگی اس نے. اس نے کربلا میں کھڑے ہو کر ندا دے کر استغاثہ کیا، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے، حال میں ناصر ینصر ہونا. اس طرح سے لبیک کہو کہ حسین کی لبیک کی پیاس بجھ جائے، لبیک کی پیاس بجھ جائے. اپنے مولا کو لبیک کہو. حسین سن رہے ہیں لبیک، لبیک یا حسین.
جو بھی لاش آتی اسے وہاں پر جا کر سنا دیتی،
اسے وہاں لٹا دیتی. جب مولا تنہا ہو گئے گنج شہدا میں جا پہنچے, کہا میرے شیروں تم یہاں لیٹے ہو, تمہارا مولا غریب ہو گیا, تنہا ہو گیا, بطر موتور ہو گیا, جواب کیوں نہیں دیتے, جواب کیوں نہیں دیتے. واپس آ کر مقتل میں کھڑے ہو کر ایک ندا دی, ہر من ناصرنی انصرنا, اے بشریت اے تاریخ سن لے, غریب کا یہ ندا اور استغاثہ ہے, حسین مظلوم بلا رہا ہے, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, ہر من مغیثن یغیثنا, کوئی ہے جو میری ندا پر لبیک کہے, کوئی ہے جو میری عداد پر لبیک کہے. حال من ذابن یزبو عن حرم رسول اللہ, کیا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا, دفاع کرنے والا, دین خدا سے دفاع کرنے والا. اے حسین, اے وطن موتور, اے غریب غربا, اے پیاسا تنہا, اے قتیل الابرار جسے رلا رلا کے مارا گیا, اے حسین آج آ کر دیکھ, اے حسین لبیک کہنے والے موجود ہیں, اے حسین یہ تیری ندائے استغاثہ پر آئے ہیں, اپنی جانیں لے کر آئے ہیں, اپنی اولاد لے کر آئے ہیں, اپنے آپ کو حاضر کیا ہے, اے حسین تیری کربلا کے لیے آج آ, ان کو بتا یہ آج اپنی کربلا میں کیا کرے, آج کی کربلا میں کیا کرے. اے حسین اے قافلہ اعجاز کے سالار آج آ, یہ دنیا آج پھر حسین ڈھونڈتی ہے, یہ دنیا حسین مانگتی ہے, آج تیرے لبیک کہنے والے آ گئے, آج تجھے لبیک کہنے والے آ گئے. جب سیدا بیبیوں سے رخصت ہو لیا, بیبیوں سے رخصت ہونے کے بعد, بیبیوں سے رخصت ہو کر جب گھوڑے پر بیٹھنے کی جب باری آئی, رکاب میں پاؤں ڈالا, لگا ہاتھ ڈالا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی بھی نظر نہیں آیا, دکھائی نہیں دیا. وہ جو حسین گھوڑے پر بیٹھنے آتے تھے, بڑھ کر آگے کندھا پیش کیا کرتے تھے, وہ جو رکاب تھام لیا کرتے تھے, وہ جو لگامے تھام لیا کرتے تھے, وہ جو اپنے مولا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, ابھی نظر نہیں آ رہے. ایک دفعہ غریب الغربا نے گھوڑے کی پشت پر جب بیٹھے جا کر نشست کی, دیکھا گھوڑے کو اڑے لگائی آگے نہیں چلتا, گھوڑے کو کہا تو بڑا وفادار حیوان ہے, تو بڑا وفادار حیوان ہے, تو صبح سے میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے, مقتل میں جا رہا ہے, تو بھی لاشیں اٹھا رہا ہے, تو نے بھی پانی نہیں پیا, تو بھی پیاسا اور تھکا ہوا ہے, بس آخری دفعہ حسین کو لے جا, میں لوٹ کر نہیں آؤں گا, میں آخری دفعہ جا رہا ہوں. لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, گھوڑا مسلسل زمین پہ دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ جو حسین ابن علی نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا, حسین سے زین چھوٹ گئی, حسین سے زین چھوٹ گئی, حسین زین سے زمین پر آ گئے, اس منظر نے زین چھڑا دی, بڑا قیامت کا منظر تھا عزیزو. حسین ہی عبور کر سکتا ہے, کوئی باپ عبور نہیں کر سکتا اس منظر سے. کیا منظر تھا, چھوٹی سی بچی ہے, گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, فریادیں کر رہی ہے, میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو لے کر مت جانا, میرے بابا کو لے کر مت جانا, میں صبح سے دیکھ رہی ہوں, جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا, چچا عباس گئے تھے لوٹ کر نہیں آئے, بھیا اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے, کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا, میرے بابا کے گھوڑے, میرا بابا پیاسا ہے, میرے بابا کو مقتل میں لے کر جانا ہے, تو ذرا پہلے فرات پہ لے جانا, پانی پلا دینا, کہا میرا بابا خستہ ہے, جب میرے بابا کو اتارے تو زمین پر, ذرا نرم زمین پر جا کر اتارنا, میرے بابا کو نرم زمین پر جا کر اتارنا. حسین نے بچی کو اٹھایا, گلے لگایا, ماتھا چوما اور کیا فرمایا, میری بیٹی تو اس طرح دکھیا بہن مت کر, اگر تو اس طرح ظلموا يوم قلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم العظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے خلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہمیں شفا کاملہ نصیب فرما. ایک مریضہ جس کے لیے روزانہ التماس دعا کی جاتی ہے، خبر ملی ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، مزید دعا کے لیے التماس کی گئی ہے. پروردگارہ جملہ مرزا اسلام سمیت اس مریضہ کو جلد از جلد شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. جو مومنین ملتمی سے دعائیں، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما. پروردگارہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما، مملکت پاکستان کی نجات فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ